لفظ فقہ کے کیا معنی ہے؟ فقہ کے معنی گہری سمجھ کے، ایک آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو کس حد تک سمجھتا ہے، یہ اس آدمی کی ذہانت اور اللہ کی توفیق پہ مبنی ہے. مثلاً ایک آدمی نے ایٹم بم بنایا اور ایک سائنٹسٹ نے دیکھا اور اس نے کہا کہ آئی اب انسانوں کی تباہی. ایک ایسی سطح کے آدمی نے دیکھا جس کو شعور نہیں تھا سیاسی طور پہ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک چیز بن گئی. ایک ہم جیسا آدمی لے جا کے بٹھا بھی دو تو پتہ ہی نہیں ہمیں ایٹم بم ہے کیا، کچھ اجزاء کا نام ہے، کوئی ایک بم نما شکل ہے، کوئی میزائل کی شکل ہے، کوئی پہاڑ کی شکل ہے، روٹی کی شکل ہے، کیا ہے کچھ پتہ نہیں. اس کے مقابلے میں سائنٹسٹ وہ ایک چیز جانتا ہے. تو جو لوگ علم کی گہری سطح پہ اترتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں. فقہ نام ہے گہری سمجھ کا. شیطان نے دیکھا، مسلم کی روایت میں آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا تو وہ پتلا بھی اس میں جان نہیں پڑی تھی تو شیطان اس کے منہ میں گھس گیا اور اندر سے پھر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا کہ اندر سے کھوکھلا ہے اس لیے میری باتوں میں جلدی آ جائے گا. اب یہ شیطان کی بھی سمجھ تھی کہ اسے سمجھ لیا کہ کیا چیز ہے. ایسی مثال دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، صرف سمجھنے کے لیے کہ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے. آج کل یہ ایم کیو ایم میں ایک الطاف بھائی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں، ایک ادھر عبدالستار صاحب کچھ فرما رہے ہیں، اب ہمارے لیے کیا پتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے تو مجھے کیا معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ خود سوچ سنو یار. ایک آدمی سے دیکھ کے کہتا ہے کہ ایم کیو ایم دو تین ٹکڑے ہو جائے گی، دوسرا کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا وانا، سب ایک ہی ہیں، تم دیکھتے جاؤ 18 سا نانے دو. یہ ایک مثال ہے کہ جو آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے وہ کتنی گہرائی تک پہنچتا ہے. اس گہرائی تک پہنچنے کا نام فقہ ہے. بس فقہ کے ضروری ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت وجوہ ہیں. وہ بھی کوئی آدمی ہے جو یہ نہ سمجھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے آدمی تھے. ایک آدمی کی سمجھ کچھ اور تھی، ایک آدمی کی سمجھ کچھ اور تھی. آپ اٹھے اور آپ نے بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہی تھے. آپ نے کہا لوگوں، ایک آدمی کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، اور اس سے کہا میں اللہ کے پاس جاؤں گا. حضرت وقر رضی اللہ عنہ رو پڑے یہ بات سن کے. حضرت سعید رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، انہوں نے کہا، کہتے تھے میں نے دل میں سوچا کہ یہ ابو بکر کو تو ہر بات پہ ہی رونا آتا ہے، ان کا دل بہت ہی نرم ہو گیا ہے. فرماتے تھے جب چند دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے انتقال ہوا تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا عالمنا ابو بکر تو سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں سمجھتا رہا کہ ہوگا کسی زمانے میں کوئی آدمی ہوا ہوگا، اللہ نے اختیار دیا ہوگا، مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی ذات پاک کے متعلق ارشاد فرما رہے. یہ فقہ ہی تو ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کے بارے میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اسے قرآن کے حاشیے میں لکھوا دوں، ایسے نہ ہو کہ امت کے آخری حصے میں کچھ لوگ آئیں اور اسلام کے اس قانون کا انکار کرنے لگیں. لیکن میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ لوگ کہیں گے امت نے قرآن میں اضافہ کر دیا. اب آ گئے ایسے لوگ جو اسلام کے ایسے قوانین کا انکار کرتے ہیں. تو اس لیے فقہ کا جاننا ماننا ضروری ہے کہ اس کی گہرائی میں جا کر کون آدمی مسئلے کو کیسے کھینچ کے لایا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری مثال دے رہے ہیں. تشریف فرماتے اونٹ کا گوشت پیش کیا گیا, آپ نے کھایا اور اٹھے اور وضو کیا اور نماز پڑھ لی. صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے, عبداللہ ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ گیا تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا. باقی اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا, انہوں نے کہا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے وضو نہیں تھا اس لیے فرمایا. یہ کیا بات ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ فقہ میں مسئلہ لے لیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. عربوں کو آپ دیکھیں, یہ کبھی بھی اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کرتے ہیں, ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں. یہ فقہ ہی کی گہرائی کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر اور پوچھتے تھے کہ ام المومنین اس میں کیا فتویٰ ہے, آپ کیا فرماتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا علم اللہ نے دیا تھا, اتنا علم دیا تھا کہ ام المومنین عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئی, تو معمولی خاتون تھوڑے ہی تھی. اسی لیے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو دفن کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. عبداللہ ابن عباس نے شروع کی تھی بات, تو انہوں نے انکار فرما دیا اور فرمانے لگی کہ جہاں اور بیویاں دفن ہیں میں بھی وہیں جاؤں گی, اور فرمایا میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو جاؤں, میں تو تصور بھی نہیں کرتی, وہ تو بہت بڑی ہستی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تھا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے مدینہ کے, تو انہوں نے جنازہ پڑھانا تھا. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب جنازہ آیا تھا تو گورنر نے پڑھایا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے جنازے میں شریک تھے, تو ظاہر ہے جب وہ صفیں بننے لگی تو انہوں نے کہا لو لسننا, اگر سنت یہ نہ ہوتی کہ گورنر یا شہر کا جو میئر یا بڑا ہے جو شہر کا امیر ہے وہ جنازہ پڑھاتا ہے, میں بھائی کا جنازہ آپ کو نہ پڑھانے دیتا, خود پڑھاتا. ان کا سنت یہ ہے کہ امیر جنازہ پڑھائے. تو اس نے غرارہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں گورنر تھے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سمجھنے جاتے تھے مسئلہ, وہ سمجھ کی بات ہے نا کہ اس کی کتنی گہری سمجھ ہے, کون واقعات سے استنباط کر سکتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ پیش آ گیا, ان سے ان کے کسی دوست نے کہا کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ جن کپڑوں میں وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور فارغ ہو پھر کپڑے پہن لے اور اس پہ کوئی ناپاکی نہ ہو تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا میں یہ مسئلہ نہیں جانتا اور نماز نازک چیز ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا. پھر انہوں نے خط لکھا اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ, وہ خود شام میں تھے, کہا بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے کچھ سنا ہو کچھ معلوم ہو. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے پھر اپنے جسم کو دھو لیتے تھے پھر وہی انہی کپڑوں میں نماز پڑھا دیتے تھے, تو اس لیے اگر کپڑے ناپاک نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں. اب یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ انہوں نے سوچا اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیا کرتے, فتوے کے لیے بڑی مضبوط بنیاد چاہیے ہوتی تو بیٹی سے کیوں نہ پوچھوں. یہ ہے فقہ, اور کیا چیز. اہل حدیث حضرات فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں, انہوں نے کب انکار کیے؟ تو اب بچے شروع ہوئے ہیں نئے نئے جنہیں آتے ہی کچھ نہیں, بخاری کھول کے سامنے رکھ دو تو دو حدیثیں نہ صحیح طرح پڑھ سکیں گے, ان کو ہے شوق. اہل حدیث حضرات میں جو گہرے لوگ تھے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا وہ فرقہ کو مانتے تھے. اہل حدیث حضرات کے ہاں اب تک مدارس میں یہی کنزوں دقائق اور ہدایات پڑھائی جاتی ہیں. جو ہمارے ہاں پڑھاتے ہیں تو حدیث اگر فقہ کو نہیں مانتے تو یہ کتابیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ نے کبھی ان کے نصاب پہ غور فرمایا؟ ان میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے. یہ الگ بات ہے کہ دلائل کے اختلاف کی وجہ سے وہ کسی اور چیز کو ترجیح دیتے تھے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ فقہ ہی کو نہیں مانتے تھے ان پہ الزام ہے. آپ نے لکھا ہے اللہ کو آپ جواب دیجئے گا، اگر آپ کا نظریہ یہ ہے ہم تو نہیں جواب دیں گے. ہمیں تو یہ پتا ہے، ہم نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ ہمارے اچھے اچھے مفتی ان سے مدرسہ پوچھے جاتے تھے. دلی میں ایک مناظرہ ہوا اور مناظرہ تھا نماز میں رفع یدین کرنے کے متعلق. تو اہل حدیث عالم دین جو تھے وہ بھی آئے اور حنفی فقہ کے جو عالم تھے وہ بھی آئے. تو یہ حنفی فقہ والے تھے نا، انہوں نے کہا حضرت میں بس ایک بات کہوں اس کے بعد بحث شروع. ان کا کہیے، ان کا حضرت میں نماز کے سارے مسائل جانتا ہوں. اہل حدیث کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے رومال جھاڑا، کندھے پہ ڈالا، اٹھ کے چل پڑے. لوگوں نے کہا حضرت کہاں جاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ توبہ، اتنا زیادہ علم ہے. یہ کہتا ہے نماز کے سارے مسائل جانتا ہوں. بابا میرا علم اتنا نہیں ہے، نماز کے سارے مسائل کسی کو آتے ہوں اس میں اللہ کا خاص فضل ہے، میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ شرم حیا کے لوگ تھے نا، حیا اتری ہوئی نہیں تھی، جانتے تھے کہ دوسرے کا مقام کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تنقید سکھاتے تھے، تنقیس نہیں. تنقید اور تنقیس میں فرق ہے. تنقید کہتے ہیں نقد، پرکھنا. سنار اپنے انگوٹھے پہ سونے یا چاندی کا سکہ رکھتا تھا اور سکے کو ایسے کرتا تھا تو کھنک جو پیدا ہوتی تھی نا آواز کی، وہ جان لیتا تھا کہ یہ سکہ جعلی ہے یا اصلی ہے. اب بھی نظر پہچانتی ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں اس ملازم کو نکالو، اس کو رکھ لو. وہ کہتے ہیں یہ بچہ آپ کے کام کا نہیں ہے یار، یہ خود مجتہد بنے گا کبھی. تو یہ نقد ہی ہے نا، سارا تنقید ہی ہے. ایک ہوتا ہے تنقید، توہین کرنا. یہ عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ کر دی تھی کسی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس عبداللہ میرے بیٹے کو بلاؤ، زبان کھینچو اس کی. یہ جو ٹانگ کا زبان کا ایک لگا ہوا ہے نا، ہم بولتے ہیں تو پیچھے زبان چپکی رہتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس کو کاٹ دو تاکہ اس کی زبان لٹک جائے اور یہ بول نہ سکے. صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے بچایا. انہوں نے کہا یہ تنقید کر، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، اس کی زبان اکھیڑ دو. تو تنقید اور چیز ہے، تنقیس اور چیز ہے. آدمی کو تنقید نہ آتی ہو تو چپ رہے، ضروری ہے تنقیس کرے. اس لیے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی فقہ کو تنقید کرتے، نقد کرتے ہیں، پرکھتے ہیں دلائل کو. ہم یہ کہتے ہیں تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں. ہم کہتے ہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا یار قیامت تک. یہ مٹنے والی چیزیں نہیں، نہ انہیں مٹنا چاہیے. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ مسائل میں اختلافات موجود ہیں. اس پہ بھی فتویٰ ہو سکتا ہے، اس پہ بھی فتویٰ ہو سکتا ہے. ایک ایسی قصہ صحیح بات سناتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. ہم پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب حرم شریف گئے تو ایک مصری تھا ہمارے ساتھ، نماز پڑھ رہا تھا. طواف کے لیے اٹھے تو طواف میں مصری ساتھ ساتھ ہی تھا. تو طواف میں کہاں آدمی، عورتیں مرد سب اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو اس کو ایک دھکا لگا اور وہ ایک عورت پہ جا پڑا. اٹھا تو پھر ہمارے ساتھ چل پڑا. تو ہم نے اسے چھیڑنے کے لیے بعد میں کہا، ہم نے کہا آپ نے نماز شافعی مسلک کے مطابق پڑھی تھی، یہ طواف سے باہر ہے. کرنے گیا ہم نے کہا کہ یہ شوافی کے ہاں تو عورت، ماں، بہن، بیوی، ہاتھ بھی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ وضو کے بغیر طواف کیوں کیا؟ तो सोचता रहा, फिर मुझे कहने लगा वो हरम का गेट नजर आता है। मैंने कहा हाँ। कहने लगा मैं जब इससे अंदर आता हूँ ना तो इमाम काफी को तो नहीं छोड़ आता। बनाते रहते हैं। तो एक बात है कि फतवे में जब गुंजाइश होती है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बड़ी सहूलत मिलती है। आपको एक मसला और बताएं, ये तो लतीफा था। हनफी फुकहा कतअन इजाजत नहीं देते कि किसी पे माली जुर्माना किया जाए। पुलिस खड़ी रहे फिर किधर से माली जुर्माना करेंगे। यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह काजी को वो सिर्फ इतनी इजाजत देते हैं कि हुकूमत जुर्माना कर सकती है, लेकिन इस तरह करे कि गए 1,00,000 रुपया जुर्माना है, जमा कराओ नेशनल बैंक में, फर्ज कर लें। वो नेशनल बैंक में जमा कराता है और काजी या अदालत उसे पर्ची चेक काट के दे देती है कि 2 साल बाद जाकर ये 1,00,000 रुपया ले लेना। 2 साल तक वो 1,00,000 इस्तेमाल नहीं कर सकता, 1 करोड़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे हनफी फुकहा इससे ज्यादा इजाजत नहीं देते। वो कहते हैं बस ये जुर्माना काफी है कि आपने उसके सरमाए को रोक दिया, वो सरमाए से नफा नहीं उठा सकता। मालकी फुकहा इजाजत देते हैं, वो कहते हैं हुकूमत जुर्माना कर सकती है। अब हमारे दौर में जब मसला ये आया बैंकिंग में कि क्या करें, हनफियों के यहां तो इजाजत नहीं है, तो हमारे जितने फैसला करने वाले मुफ्ती हैं इन्होंने मालकी फिका पे जाके अमल किया। उनका माली जुर्माना हो सकता है, अलबत्ता उसमें थोड़ा सा इज्तिहाद भी कर लिया। उन्होंने कहा कि मालकियों की फिका के मुताबिक जुर्माना वसूल किया जाए और फिर ये दीनी मदारिस में सदका और खैरात कर दी जाए ताकि एक अच्छे काम में आ सके, एक मसरफ इसका अच्छा बन जाए, सियासतदानों को इससे लेने की इजाजत ना हो। ये उन्होंने कर लिया है, अब चलता है। खुदा का एहसान है कि फुकहा का आपस में। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जब मुझे पता चलता है कि फलां सहाबी ने यह फतवा दिया और फलां सहाबी ने यह फतवा दिया और सहाबा रजी अल्लाह के अख्तिलाफ, तो उनका खुदा की कसम ऊंटों का सुर्ख ऊंटों का गल्ला मिल जाए तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी सहाबा रजी अल्लाह उनके मुख्तलिफ फतवों से खुशी होती है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते थे लोगों को वक्त ने यह फैसला किया है, मैं ये फैसला कर रहा हूं, जाओ बस। अरे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बड़ा है या कुरान करीम का, इस बात की जरूरत क्यों पेश आ गई? वजह मसाइल आम लोगों के समझने के नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जमीन की जिस मिट्टी से लगा हुआ है ना, वो अल्लाह के अर्श से अफजल है। जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलू मुबारक लगा हुआ है वो अल्लाह के अर्श से अफजल जगह है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसे सवालात करना मुनासिब नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूए मुबारका पर अल्लाह की करोड़ों साल तजल्लियात पड़ती रही हैं चारों अस्मा की। अल्लाह के सिफत इल्म ने उस रूह पर करोड़ों अरबों साल अपनी तजल्लियात डाली और अल्लाह की सिफत शहूद ने, ये फिक्र अगर समझ में आ जाए तो मुझे भी आके बताना कभी। बात तो आप ऐसी लिखते हैं जैसे इब्तदाई इल्म सारे आते हैं, सिफत शहूद की तजल्ली करोड़ों साल पड़ती रही है। जैसे मुजद्दिद अल-फिसानी सर हिंदी रहमतुल्लाह ने जो वहादत शहूद का फलसफा पेश किया ना, आखिर उम्र में हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह की तुबात से अंदाजा हमें होता है कि वो वहादत शहूद से भी आगे कहीं चले गए थे। अगरचे हजरत इस नजरिए को कोई नाम नहीं दिया लेकिन बहुत आगे कहीं चले गए थे कि वहां से आया। तीसरी तजल्ली अल्लाह के सिफत नूर की पड़ती रही है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका पे। अल्लाह के अस्मा की तजल्लियात जब पड़ती हैं किसी आदमी पे तो वो आदमी कुछ का कुछ हो जाता है। ये जरा सी पड़ी थी मूसा अलैहिस्सलाम से, खर्रा मूसा साइका, बेहोश होके गिर पड़े। جالو دکا دور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. فلما فاقا جب موسیٰ ہوش میں آیا کالا انی تبت الیک، کہا اللہ توبہ کرتا ہوں، اللہ معافی مانگتا ہوں. یہ خدا کی تجلیات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک سوال پوچھا، آپ نے کہا میں جبریل سے پوچھ کے بتاؤں گا. جبریل سے پوچھا کہ جبریل میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا ہے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے سوال میں برکت کتنی تھی دیکھو. تو اس لیے اس کا جواب کہ اللہ کے رسول جی تو میں اللہ سے پوچھوں گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے اور نے کہا اللہ کے رسول اس سوال کی برکت سے میں اللہ کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا. جبریل نے کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان بس 70,000 نور کے پردے رہ گئے، اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو اللہ کا نور مجھے اللہ کی تجلیات جلا دیتی، ختم کر دیتی. اس لیے اللہ کی تجلیات یہ جب صوفی مراقبہ ذات میں پہنچتا ہے نا، اور مراقبہ ذات سے جو قرب کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر وہ تجلیات ہوتی ہیں بڑی شدید. ان تجلیات کے پڑھنے پہ نا معرفت بڑھتی ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے بس. تو یہ اس درجے کے مسائل ہیں جو آپ دریافت فرماتے ہیں، کیا کریں. کرامی فرقہ کون سا ہے، اس کا بھی وجود ہے یا نہیں، کس صدی کے لوگ تھے، کافر تھے یا مسلمان تھے؟ کرامیہ ہمارے نزدیک کافر تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ محمد ابن کرام یا کرام جو نام تھا ایک آدمی کا، اس نے یہ فرقہ شروع کیا تھا. اور کرامیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور ختم نبوت کا انکار کرتے تھے. اسی طرح کرامی جو تھے وہ دوبارہ اس جسم کے اٹھنے کے قائل نہیں تھے. اسی طرح کرامی جو تھے ان سب کا مسلک یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علی الاطلاق کافر ہیں. دنیا میں کوئی شخص اس کو مسلمان نہیں مانتا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کافر کہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ والذی جاء بالصدق، اور ہمارا نبی سچائی کے ساتھ آیا، وصدق به، اور ابو بکر نے اس کو سچا کہا. تو ابو بکر اگر کافر ہیں، جھوٹے ہیں، تو نبوت ہی اکھڑ جاتی ہے رضی اللہ عنہ. یہ کرامیوں کا عقیدہ تھا. اسی لیے جو بولی سینا تھا نا، یہ اس کا بڑا بھائی، اس کے والد، یہ سب ابتدا میں کرامی تھے. بولی سینا بعد میں بدل گئے تھے. بولی سینا نے جب پڑھا لکھا تو پھر اسے اندازہ ہوا کہ دین کیا ہے. یہ جامع الازہر ہے نا آپ کی، یہ جامع الازہر میں کرامی بھی شامل تھے، اور کرامیوں کا سب سے بڑا مرکز ملتان تھا. کرامتا بھی تھے، کرامی بھی تھے، ان کا سب سے بڑا مرکز یہ ملتان تھا. پنجاب کی زمین زرخیز ہے اور پنجاب کی خوراک بھینسوں کا دودھ ہے. تو بھینسوں کے دودھ سے جو مستی تاری ہوتی ہے نا، یہ مستی جائے کہاں؟ اس لیے یہ ملتان، شیشا وطنی، ساہیوال، لاہور، اس مستی سے انہیں نئی نئی کرتوت سوجتے ہیں. تو اس لیے ان کی غذائیں اور ان کی زمین لاکھوں سال سے ایسے ہی ہے. اس لیے ملتان فتنوں کا مرکز رہا ہے. ملتانیوں نے قبول بھی جلدی کیا ہے، رد بھی اسی شدت سے کیا ہے. اسی لیے رنجیت سنگھ کو انہوں نے جگا دی تھی. और रंजीत सिंह और सिखों को मारने वाले भी यही थे जो बहुत मारा। मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान वालों ने जगह दी, मुसलमान हुए और फिर उसके बाद एक ही दीन पे अमल करते हुए चंद नस्लें गुजरी तो उनका ये क्या दीन है, अब तब्दीली लाओ तब्दीली लाओ। वो चेंज जो आई तो करामी हो गए, करामती हो गए। फिर मुल्तान इतना बड़ा हेडक्वार्टर बन गया था कि खिलाफत को खतरा पड़ गया। और इन्होंने सबसे बड़ी हरकत उस वक्त की जब बैतुल्ला ने कब्जा कर लिया और जाकर बैठ गए हतीम की दीवार पे, और जो लड़का लड़की बच्चा एक करामी उठा सकता था ना वो झपटता था, उठाकर उसको दे मारता था बैतुल्लाह की दीवार पे। तो बैतुल्लाह खून से रंग गया और इंसानी मगज दिमाग चिपक गए। हुकूमत वक्त मजबूर हो गई। फिर लंबा किस्सा है, तारीख का छोड़ो उसे। तो इसलिए ये लोग कभी भी किसी ने मुसलमान नहीं माना। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रियाते, हर शख्स तुम में हाकिम है और शख्स जवाब दे है। प्लीज एक्सप्लेन। जिस चीज को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जिस ओहदे पे जो है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा आसान जुमला फरमाया। आपने कहा तुम में से जिस आदमी के नीचे 10 आदमी काम करते हैं ना, क़यामत में उसके हाथ बंधे हुए होंगे। मतलब यह है कि जिम्मेदारी होगी कि जो हमारे नीचे जो 10 आदमी काम करते थे इनका क्या किया, ख्याल रखा कि नहीं रखा। इसीलिए फरमाया जालल्लाहु ताला अयदीकुम, अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे हाथों के नीचे रखा है। इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई हैं। खवलकुम, और ये तुम्हारे ही कुंबे कबीले के लोग हैं। और देखो इनके साथ नरमी करना, इन्हें सिखाना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अपने नौकर इकरमा के पांव में जंजीर डाल के बांध दिया। इकरमा बच्चा था, बड़ा चीखा रोए इकरमा कि छोड़ दें आका। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक छोड़ूंगा नहीं, पढ़ाई जरूरी। बांध देते थे, कहते थे पढ़ो बैठ के। शेखुलजीजरिया साहब रहमत लिखा कि एक दिन मैं मगरिब के बाद नफल पढ़ने लगा तो वालिद साहब देख रहे थे, वहां याया साहब रहमत जो मैंने सलाम फेरा तो एक थप्पड़ पड़ा जोर से और मुझसे फरमाया ये नफलें पढ़ने का जमाना है, ये सबक याद करने का, सीधी तरह जाके किताबें पढ़ो। मदरसे में अगर सबक नहीं सुनाना, नफलें पढ़ने का जमाना आएगा तो मैं कब्र में हूंगा फिर कोई नहीं मारेगा, फिर पढ़ते रहना। तो मतलब है हर काम के लिए एक वक्त होता है ना। अब मुफ्ती साहब हैं, फतवे का काम करना है, वो अगर उसके चल पड़े कि मैं जाके एक सियासत में तकरीर कर रहा हूं तो कोई पूछे हजरत इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी, इल्ला ये कि वाकई कोई जरूरत हो, बाकी अपना काम कीजिए बैठ के जो काम अल्लाह ने आपको दिया। ये सारी चीजें आ जाती हैं समझ जब इंसान में अल्लाह का खौफ हो बुनियादी तौर पे कि अल्लाह ने पूछा तो क्यामत में क्या जवाब देना है। इसलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सिखाने में अपने मातहतों पर सख्ती भी करते। बच्चे का नाम मोहम्मद वलीद रजा रखा है, रखा जा सकता है। अकेला नाम रखना चाहिए, सिंगल, असल सुन्नत यही है। इस्लाम के इब्तदाई दौर में देखिए कहां डबल नाम होते थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह का क्या नाम था, उमर ही नाम था और क्या था, अली, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह सिंगल नाम रखते थे। बल्कि सगीर में हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत की बुनियाद पर डबल नाम रखना शुरू हुए लोग। हर नाम के साथ मोहम्मद का इजाफा करते थे। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में अबदियत के साथ नाम मिलते थे। मसलन ये हदीस कभी सुनी नहीं होगी आपने, कभी सुनो तो बताना कि किसी ने बयान की है। हदीस में आया है एक आदमी का नाम جسے نے پکارا اور اسے کہا قیوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ سیدہ قیوم. آپ نے فرمایا نہیں, عبد القیوم. یہ حدیث حافظ ابن عبد البر معرفت الصحابہ رضی اللہ عنہ میں لائے, ان کی کتاب پڑھنے کے قابل. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اگر کسی آدمی نے پڑھنا ہو تو سب سے اچھی چیز پڑھنے کے لیے اسرۃ الغابہ ہے ابن اثیر کی اور ابن عبد البر کی, اور یہ کتابیں پڑھنی چاہیے. اور اگر تابعین تبع تابعین اور بعض الگ بھی پڑھنا ہو تو پھر سید العلامہ النبلاء ہے. سید العلامہ النبلاء امام زاہبی رحمت اللہ علیہ کی ہے, ابھی چھپی ہے, بہت اچھی نیا ایڈیشن آیا ہے, لے لو. 34 جلدیں ہیں, بڑی زبردست کتاب. تو اس لیے کبھی ابدیت کا اضافہ ہے, عبداللہ, عبد القیوم, عبد الرحمن. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں اترنے کے لیے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کی تدفین پہ بہت لوگ مشتاق تھے. ہر کوئی کہتا تھا کہ کسی طرح ماں کو ہاتھ لگ جائے, کسی طرح والدہ کو دفن کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بڑا مقام تھا, سب جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت. تو عبدالرحمن بن ابو بکر اترے, عبدالرحمن بن محمد بن ابو بکر, کیونکہ عبدالرحمن جو حقیقی بھائی تھے ان کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا. پھر محمد بن ابو بکر اترے, پھر قاسم بن محمد بن ابو بکر اترے, پھر ان کے بھتیجے بھانجے سب اترے. قریب تھا کہ لوگ لڑ پڑتے تو منع کیا گیا کہ بس کرو, ام المومنین رضی اللہ عنہ کی قبر میں اب جگہ نہیں رہی. تو عبد الرحمن یہ لوگ بھی نام رکھتے تھے. اس کو الجزائر والوں نے لیا ہے, تیونس والوں نے, ان کے نام کے ساتھ عبدیت ہے. تو یا عبدیت اور یا پھر سنگل نام, یہ تھا اس زمانے میں. مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حج یا عمرہ کے بعد. وجہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور جس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا کسی مقام پر کھڑا ہونا اللہ کی طرف سے مسلسل برکتوں کا نزول تھا اور ہے. حجر اسود ایک چیز رہ گئی ہے, ایک غار ثور رہ گیا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہے, اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں. اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہوں یا بال خود گروتھ کریں, ان میں اندرونی انٹرنل ایویڈنس موجود ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں. ان مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہے, اسی لیے امت اسے برکت کی چیز مانتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ اپنی خلافت کے دور میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاں جاتے تھے, اور ان کے ہاں جانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے لائیے وہ پیالہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت پیا تھا, گھر والے پیش کر دیتے تھے. پھر وہ اس پیالے پہ منہ رکھتے تھے جگہ جگہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہاں لگے ہوں گے, یہاں لگے ہوں گے, یہاں لگے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یہ کس سے اتنی محبت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور تعلق کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں پانی پیتی تھی, گھر میں روز ہی خواتین پانی پیتی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھاتے تھے کہ تمہارے ہونٹ جہاں لگے ہیں, پھر اس پہ اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیتے. اتنا تعلق. تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین رضی اللہ عنہ سے، ایسے ہی تو نہیں بڑے بڑے سارے وہاں جاتے تھے، اور اللہ نے ایسے ہی تو نہیں وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ رکھا ہے. صحیح حدیث میں آیا ہے، آپ نے کہا اللہ کے 70,000 سے زیادہ فرشتے میری قبر پہ صبح کے وقت آئیں گے اور درود مجھ پہ پیش کرتے رہیں گے، سلام پڑھتے رہیں گے، شام مغرب کے وقت وہ واپس چلے جائیں گے، پھر آئیں گے اگلے دن، پھر چلے جائیں گے، اور روز یہ ہوگا. تو جہاں اتنے فرشتے آتے تھے اس جگہ کی برکت کے کیا کہنے. جبریل امین آتے تھے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بیٹھی ہیں، اور انہوں نے کہا ام سلمہ تم دیکھتی ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے گھر رہنا ہوتا ہے نا، لوگ اس دن نئی نئی چیزیں کھانے پہائے بھیجتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ہم بھی تو آپ کی بیویاں ہیں، آپ ہمارے گھر آتے ہیں تو لوگوں کو کہیں ہمارے یہاں بھی بھیجا کریں، آپ کی طرف سے جو چیز ہمیں ملے برکت کی بات. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں گئی اور میں نے ایک دن عرض کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا، میں نے دوبارہ کہا پھر ادھر، پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو آپ نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا مجھ سے، خدا کی قسم میری ساری بیویوں میں یہ واحد عورت ہے، میں اس کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں ایک ہی لحاف پہ، اور جبریل امین آتے ہیں میرے پاس، وہی آتی ہے مجھ پہ. اس پہ حضرت مجدد البسانی سرندی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں اپنا واقعہ لکھا ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ایصال ثواب کرتا تھا، پھر ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں پڑی ہوئی دیکھی جو میں انہیں ثواب کے طور پہ بھیجتا رہا، درود شریف تھا، مطلب ان کی مراد یہ ہے، یہ الفاظ نہیں ہے مالک، مطلب ان کی ہے کہ تسبیح تھی جس صورت میں بھی سامنے رکھی ہوئی تھی، قربانی کے جانور فلاں فلاں، یہ مختلف چیزیں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونا، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے نا، فرمایا مجھ سے ہی لیکن ہوں ذرا سا اس طرف پھیر کے، فرمایا جس سے ہمیں کچھ بھیجنا ہو اسے پتا نہیں ہے کہ عائشہ کو بھی کچھ بھیجا کرے، اسے پتا نہیں ہے کہ اسی کا گھر تو ہمارا مرکز ہے، اسی کے گھر میں تو ہم رہتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں بھیجتے. مجدد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے بڑی تنبیہ ہوئی، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالے ثواب کرتا ہوں، اور ساری بیویوں کے لیے اور خاص طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جس نے مجھے کچھ بھیجنا اس سے بھی یہ نہیں پتا کہ عائشہ کو بھی کچھ بھیجے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نبوت جہاں پہ ہوتی ہے نا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، صدیوں برکتیں نازل ہوتی ہیں، کروڑ ہاں سال تک برکتیں نازل ہوتی ہیں اس پہ. یہ تو وہابیوں نے اس تصور کو برباد کیا ہے، اس وہابیت نے تباہ کیا ہے. ابن سعود جواب نہیں دے سکے جب قبریں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی توڑ دی اور سب کچھ کر لیا، تو عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، خدام کعبہ قائم ہوئی، بر صغیر میں محمد علی جوہر گئے، محمد علی جوہر اور شوکت علی اور حسرت موہانی اور کون کون اس میں شامل تھے. سعودیوں کو بڑھ گئی مصیبت، ہندوستان میں وہ ہنگامے، اور فتوے آنا شروع ہوئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہاں سے پھر ایک وقت گیا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہاں شبیر احمد عثمانی، محمد علی جوہر، یہ سارا ایک وقت گیا، اور معتمد عالم اسلامی بلائی ابن سعود نے. ابن سعود حج پہ آئے تو منا میں مسجد خیف جہاں ہے، یہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، تو سربان وقت تھا، ابن سعود میں بڑی تدبر، بڑی دانائی، بڑی برداشت تھی، غصے کو پی جانے والا آدمی تھا. جن لوگوں کی عقل پہ غصہ غالب آ جائے زیادہ نہیں چل سکتے. شامی اور مصری آپس میں لڑ پڑے، ایسا لڑے کہ عرفات میں گولیاں چل گئیں اور مصریوں کی لاشوں کا ڈھیر لگ گیا. شامیوں نے قسم کھا لی کہ ہم عرفات میں بدلہ لیں گے. قریب تھا لوگ حاجی بھاگ پڑے، قریب تھا لوگوں کا حج تباہ ہو جاتا. ابن سعود تک بات پہنچی، ابن سعود اپنا خیمہ سب چھوڑ چھڑا کے سب یہ سعودی بھاگے اور آ کے شامیوں کو پکڑ لیا. منتیں کی، پاؤں پڑے، کہا ایک ایک لاش کی قیمت ادا کی جائے گی، نہ کرو. ٹھہر گئے. خیر ابن سعود ہے، تاریخ لمبی چھوڑو. ابن سعود اسی ہنگامے میں آ کے مسجد خیف کے پاس کھڑے ہوئے تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے پاؤں اور آ کے مجھ سے ملے اور کہنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا ہندوستان سے. نام کیا ہے؟ تو میں نے نام بتایا. بڑی عزت کی. کہنے لگا آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں. میں نے کہا ہم تو یہاں حاضر ہوئے ہیں حج کے لیے. تو مسجد خیف جو ہے اس کے باہر، تو ابن سعود کو میں نے کہا کہ آپ سعودیہ کے بادشاہ ہیں؟ کہاں میں ابن سعود ہوں. تو مجھے بڑی عزت ان کی، احترام کیا میں نے. تو کہنے لگے کیا کریں، ہم بھی عالم ہوتے ہماری مائیں جاہل تھیں، ہماری ماؤں نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے، یہ کچھ سکھایا ہے لڑائی بھڑائی. ابن سعود نے کانفرنس بلا لی. اب جب کانفرنس بلائی تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تقریر کی. مولانا کھڑے ہوئے اور مولانا نے کہا کہ نو جگہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے. جبریل نے کہا کہ اتریے، نفل پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. آپ نے نفل پڑھے اور آپ نے بتایا میں نے دیکھا تو ہر طرف کھجور کے درخت، میں سمجھا شام ہجرت کرنی پڑے گی. پھر آگے گئے اور مجھ سے فرمایا جبریل امین نے کہ اتریے، یہاں دو نفل پڑھیے، یہ وہ کنواں ہے. میں نے کہا یہاں کیا؟ اس نے کہا یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آئی تھی پانی پلانے اور موسیٰ نے ان کی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلایا تھا. پھر مجھ سے کہا یہاں اتریے، یہ دیکھیے، یہاں پہ نماز پڑھیے. میں نے کہا یہاں کیا؟ ان کا یہ تور ہے، موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے. پھر ایک جگہ دیکھے، کہا اس ٹیلے پہ نماز پڑھیے. میں نے کہا اس ٹیلے پہ کیا ہے؟ اس کا عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے. نو مقامات گنوائے، ابن سعود کا ایک رنگ آئے اور ایک جائے. قاضی بلحید تھا پاس بیٹھا ہوا. ابن سعود نے کہا یہ حدیث ہے. اب حدیث کا کون انکار کرتا؟ اس نے کہا حدیث تو ہے. اسے کہا پھر یہ تم نے جو سارے کبے گرائے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں کیا؟ اسے کہا لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا تھا. معاشی احمد صاحب عثمانی نے اس کا بھی جواب دیا، ان کا لوگوں کے عقیدے کی اتنی فکر تھی. تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تھا تو مصر کے یہ احرام اور یہ ساری چیزیں کیوں نہ توڑوا دی؟ اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا نا، مقام ابراہیم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں قدم پڑ جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں ان کی ولادتیں ہوتی ہیں، اہل نظر کو کروڑوں سال کے بعد بھی وہاں انوار اور برکات محسوس ہوتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سرہند یہ پنجاب ہی ہے نا، امرتسر کے پاس ہی ہے نا. حضرت لکھا ہے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں میں گیا تو مجھے وہاں نبوت کا نور محسوس ہوا. تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ ان کا حال مجھ پہ کھول. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 11 انبیاء علیہ السلام تھے جو ہندوستان میں بھیجے گئے تھے ایک وقت میں. یہ سب ان کی قبریں. ایک آدمی مسجد خیف میں گئے تھے، ایک بزرگ، وہ حیدرآباد کے. انہوں نے ہمیں خط لکھا کہ مسجد خیف میں گیا ہوں اور میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تھی. میں جہاں نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے پتا چلا آدم علیہ السلام یہ ہیں, اور میں نے دیکھا ان کے جو ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے, اور ایک تو بالکل فوجی جرنیل تھا, کیا اس کی تلواریں تھیں اور کیا اس کا روب تھا, اور اس سے جو پٹیاں باندھی تھی ہیلے ٹکے ہوئے تھے, اتنے روب باپ کا آدمی, میں تو بالکل ہوش اڑ گئے. میں نے کہا یہ کیا میں نے دیکھا ہے, آپ مجھے بتائیں. تو میں نے لکھا کہ آیا ہے تاریخ میں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد خیف میں دفن کیے گئے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آتے ہیں, تو آپ نے انہیں دیکھا ہوگا. کہنے کہ ہاں یہی ہوا ہوگا, وہ تو ایسا بادشاہ تھا. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ اہل نظر جو ہے نا کروڑوں سالوں کے بعد بھی انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہوا تھا ایسے. یہ مقام ابراہیم بہت بڑی چیز. کچھ نہیں بھائی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے جو کچھ لکھا ہے یہ حضرت کے اپنے مقام کی بات ہے. حضرت جانے, حضرت کی تحریر جانے. ہم عام لوگ اللہ سے جنت کو مانگنا ہی چاہیے, جہنم سے پناہ مانگنی ہی چاہیے. صوفی کبھی اس پہ حال تاری ہو جاتا ہے, بس آخری بات یہ ہے حال سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حال نہیں تاری ہو گیا تھا, کیا چیز تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کب کسی کی قبر میں لیٹے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے فاطمہ بنت اسد کی قبر میں, اور فاطمہ بنت اسد جو ہیں پہلی ہاشمی خاتون ہیں جس کا شوہر بھی ہاشمی تھا اور اس کا بیٹا بھی خلیفہ ہوا. ہاشمیوں میں تین ہی ہیں ہاشمی عورتیں جن کے بیٹے خلافت تک پہنچے, ایک یہ فاطمہ بنت اسد, ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک زبیدہ اس کی بیوی ہارون رشید کی. ہاشمی خواتین میں یہ تین ہی ہاشمی ہیں جن کے شوہر بھی ہاشمی تھے, ان کے بیٹے بھی ہاشمی تھے, اور یہ خلافت تھی. فاطمہ بنت اسد والدہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی, پر والد بھی ان کے ہاشمی تھے. اور اسی طرح دوسرے ہاشمی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہاشمیہ تھی, ان کے بیٹے حسن خلافت تک پہنچے. اور تیسرے ہاشمی یہ تھے ہارون رشید, اور ہارون رشید کا بیٹا امین جو تھا یہ خلافت تک پہنچا ہے. اور امین اور مامون کو بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کے ہارون رشید نے بٹھایا اور اسے کہا مامون تمہارا دماغ جو ہے نا میرے شہزادے یہ ٹکنے نہیں دے گا, بھائی کے مقابلے میں نہ آنا, ان کا وعدہ کرو خلافت امین کے پاس رہی. ہوا وہی جو اللہ کی تقدیر تھی, امین شہید ہو گئے, خلافت مامون الرشید کو مل گئے. یہ تین ہاشمی تھے, یہ والد ہاشمی عورتیں فاطمہ بنت اسد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے, لیٹ گئے اور رونایا امت بعد امی, میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی, یہ میری دوسری ماں تھی. فرمایا میں اس لیے لیتا ہوں کہ قبر جو آپس میں مل جاتی ہے میری ماں کے لیے نہ ملے. اپنا کرتا اتار کے دیا, فرمایا میرا کرتا میری ماں میں کو جنت کا لباس پہنائے گا, اور غالباً ان کا منہ کھول کے اپنا تھوک لعاب مبارک ڈالا, اور فرمایا میری ماں کو یہ قیامت میں کام آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کی قبر میں لیتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ بہت بڑی خاتون تھی ہاشمی, ان کے مناقب خیر اس کی طرف کیا جانا, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ کر لیٹ گئے اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اس سے فلاں جگہ ایسے فلاں جگہ ایسے، اس اللہ تعالیٰ نے پرواہ ہی نہیں کی، قبر میں لیٹ گئے، باہر نکلے تو اس کا جنازہ لایا جا چکا تھا، عبداللہ ابن ابی کا منہ کھول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک ڈالا، فرمایا شاید اسے نفع دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ، کرتا اتار کے دیا، فرمایا لے جاؤ اپنے والد کے کفن میں ڈال دینا، اس سے زیادہ کیا اکرام ہو سکتا تھا. قبر پہ کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ نے کھینچ لیا پیچھے، کہا اللہ کے رسول نہ پڑھائیں اس کا جنازہ. اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی آپ منافق کے لیے استغفار کریں ہم نہیں معاف کریں گے. فرمایا دا عمر، عمر چھوڑ دے پڑھانے دے جنازہ. اللہ نے 70 کہا نا، میں 71 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ 70 اربوں کا محاورہ ہے، مطلب ہے جتنی مرتبہ مرضی مانگے ہم نہیں. یہ رحمت کا غلبہ تھا اس وقت، یہی ہے جسے صوفیہ کہتے ہیں فلاں پہ حال طاری ہو گیا. اللہ کے اچھے بندے ان پہ کبھی حال طاری ہو جاتا ہے. بات کہہ دوں، یہ ریکارڈ ہو جائے گی، شاید سمجھ میں کسی کی آئے. جتنے گناہگار ہوتے ہیں نا، یہ سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے. کبھی کبھی کسی شخص پہ گناہ کا حال طاری ہو جاتا ہے. صاحب نظر جانتا ہے کہ اس پہ گناہ کا حال طاری ہے، اس پر تقدیر اب نافذ ہوگی، یہ گناہ کر کے رہے گا، پوری دنیا کی طاقتیں قرآن اور حدیث سب مل جائیں اس کو، اس گناہ سے اب نہیں روک سکتا کوئی بھی. اس لیے ہر آدمی کے گناہ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیا پتا اس پہ کیا حال طاری ہے. خدا کی تقدیر اب اس پہ حال طاری کر کے رہے گی، گناہ ہو کے رہے گا، اس گناہ کو معاف کر کے اس کی توبہ سے اللہ اس کے جنت میں کوئی درجہ اور بلند کرے گا. حال طاری ہو جاتا ہے. صوفی پہ کبھی حال طاری ہوتا ہے نا تو پہ اپنے اپنے رنگ کا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ جنت نہیں چاہیے، جہنم نہیں چاہیے، تو چاہیے، یہ وہ، یہ سب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں قطن نہیں پڑنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت مانگی، جہنم سے پناہ مانگی. ہم عاجزوں کے لیے یہی ہے، ہم اللہ سے جنت بھی طلب کریں، جہنم سے پناہ بھی مانگیں.